الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم، هم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ایک مرتبہ پھر ان مومنین اور مومنات سے معذرت کہ جن کے کچھ تحریری سوالات اس عنوان سے متعلق میرے پاس دو تین ہفتے سے موجود ہیں کہ جس عنوان پر آج کی ہماری یہ چوتھی تقریر ہے، لیکن آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے اور موضوع ہر اتوار کو ایک منزل آگے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ان سوالات کا جواب دیا جائے گا. ذرا سے کمی وقت کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ آج اس سے پنجتن سینٹر میں عربی کلاسز بھی شروع ہوئی ہیں، اور خلاف توقع یا ان ایکسپیکٹڈ لوگوں نے بڑے جوش کا اور شوق کا مظاہرہ کیا اور اتنے بھرپور طریقے سے ان کلاسوں میں حصہ لیا یا پارٹیسپیشن رہا کہ وقت کا اندازہ بھی نہ ہوا، بات اتنے دلچسپ انداز سے پہنچائی گئی کہ تھوڑی سی تاخیر وہاں ہو گئی. اور یہ سلسلہ خالی آج کا نہیں ہے، آج اس سے شروع ہوا ہے. انشاءاللہ ہر اتوار کو یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے گا. آپ حضرات اب تک آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی کی اس کتاب کو کسی نہ کسی زبان میں پڑھ چکے ہوں گے جو جدید ترین مسائل پر مشتمل ہے، اور اس کے بالکل شروع میں چیپٹر نمبر 2 ہی میں یہ خصوصی ایک نصیحت کی ہے اپنے مقلدوں سے بھی اور عام مسلمانوں سے بھی کہ غیر اسلامی ملک میں آنے کے بعد عربی زبان کو، جو فقہی اعتبار سے واجب بے شک نہیں، صرف اتنا واجب ہے جس سے آپ اپنی نمازیں صحیح کر سکیں، لیکن سیکھیں ضرور. اور حجت الاسلام شیخ مہدی نجفی صاحب، جن سے اب آپ میں سے ہر ایک واقف ہے، وہ یہ کلاسیں لے رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک اعلان میں اور کر دوں، اس لیے کہ آخر تقریر میں شاید وقت باقی نہ رہے، کہ اس جمعرات کو شب جمعہ میری خصوصی درخواست پر دعائے کمیل بھی حجت الاسلام شیخ مہدی نجفی صاحب قبلا پڑھائیں گے، اور آپ حضرات کو یقیناً نجف اور کربلا کے ماحول کا لطف آ جائے گا. بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہیں، اس لیے اس جمعرات کو غالباً آپ کے لیے یہاں آنا اتنا مشکل نہ ہو. جمعرات ہی کے حوالے سے بس دو جملے اور سن لیجئے، انہی سے میں ربط دے رہا ہوں اپنے اس عنوان کا بھی جو آج چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے، اور اس مناسبت کا بھی جو برادر محترم علمدار صاحب کے والد کے 40ویں کی مجلس کی مناسبت ہے. ایک گزارش ہی ہے، وقت اگرچہ گھٹتا جا رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے کیونکہ آئندہ اتوار تک بات اور پرانی ہو جائے گی، کہ اس جمعرات کو یہ کنفیوژن چل رہا تھا کہ چاند گہن پارشل ہے کہ فل ہے، مختلف خبریں آ رہی تھیں، لیکن بعد میں یہ تصدیق ہو گئی کہ چونکہ آسٹریلیا کی حد تک فل لونر اکلپس تھا یا مکمل چاند گہن، اس لیے نماز آیات کی قضا ان پر بھی واجب ہے جنہیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی. مسئلہ شب جمعہ کی مجلس میں آ چکا ہے، اسے دہرانے کا وقت نہیں، لیکن صرف یہ یاد دہانی کرتے ہوئے کہ جب کبھی گہن لگے، چاہے سورج کو چاہے چاند کو، تو ایک دو رکعت نماز آیات واجب ہے. لیکن فل اور پارشیل، مکمل اور جزوی میں ایک فرق، وہ یہ ہے کہ اگر گہن لگا اور مکمل نہیں تھا. تو جسے اس کی اطلاع وقت پر نہیں ملی بعد میں پتا چلا اس پر قضا واجب نہیں. اور اگر مکمل گہن تھا تو ہر ایک پر قضا واجب ہے, چاہے اس کو اطلاع مل گئی تھی اور اس نے نماز نہیں پڑھی یا اس بیچارے کو پتا ہی نہیں تھا. تو اگر یہ صورتحال تھی کہ فل لونر اکلپس تھا یا مکمل چاند گہن, تو جنہیں اطلاع بھی نہیں تھی ان پر بھی نماز آیات کی قضا واجب ہے اور ساری زندگی واجب رہے گی جب تک کہ اس قضا کو انجام نہ دیں. شب جمعہ ہی کی مناسبت سے دوسرا جملہ یہ کہ جس آیت کی تلاوت آج کی مجلس کے آغاز میں کی گئی, تربیت اولاد کے حوالے سے آج چوتھی مجلس, یہ آیت میں اکثر شب جمعہ کو تلاوت کرتا ہوں. سورہ یاسین کی آیت ہے, آپ نے ابھی سورہ یاسین کے درمیان بھی سنی اور مجلس کے خطبے کے بعد بھی. تربیت اولاد کی اسی پہلو کو یہ آیت سمجھا رہی جہاں پر گزشتہ اتوار کو بات پہنچی تھی اور وہیں سے ربط دے کے بات کو آگے بڑھایا جا رہا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى, سورہ یاسین کے بالکل شروع میں قرآن کہہ رہا کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. آخر سورہ یاسین میں پھر اسی بات کو دہرایا, یہ کہہ کر کہ دیکھا اس آدمی کو کہ جو نسیہ خلقہ, اپنی پیدائش کو بھول گئے, اور خصام مبین جھگڑالو بن کے کہتا کہ مرنے کے بعد ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے بعد کون اسے دوبارہ پیدا کر سکتا. خدا نے جواب دیا, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جو پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو پیدا کر رہا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا. اور ایک آیت کے بعد سورہ یاسین کے آخری صفحے کی آیتیں اور ایک آیت کے بعد پھر یہ بات دہرائی کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی مشکل کام. آغاز سورہ میں بھی یہی پیغام ہے, اختتام میں بھی یہی پیغام. آغاز سورہ ایک طرح سے تبشیر کے ذریعے ہے, اختتام سورہ میں ایک طرح سے تنذیر کے ذریعے. بہت مشکل الفاظ ہیں, ابھی تو آپ نے عربی کی پہلی ہی کلاس اٹینڈ کی, انشاءاللہ جب کئی کلاسیں اٹینڈ کر لیں گے تو پھر مجھے ضرورت نہیں پڑے گی وضاحت کی, لیکن ابھی تو ضرورت ہے. سورہ کے شروع میں یہی پیغام دیا کہ ہم ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے, آخر میں بھی یہی پیغام دیا, لیکن آخر کا پیغام ذرا خوف کے ذریعے ہے, ذرا ڈر کے ذریعے ہے, ذرا ڈرا کر ہے, ذرا جہنم کی جھلک دکھا کر. خصام مبین جھگڑالو ہے, بھول گئے اپنی خلقت کو, کافر ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا پروردگار ہر چیز پہ قدرت رکھتا. لیکن سورہ کے شروع میں ذرا پیار سے, ذرا محبت سے, ذرا شوق دلا کر, ذرا انسینٹو پیدا کر کے تربیت اولاد کے پیغام کو ہمارے سامنے واضح کیا. اعلان ہو رہا, نحن نحیی الموتی, ہم ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں, وہ نکتب ما قدموا, اور ہم لکھتے رہتے ہیں ان تمام اعمال اور ایکشنز کو جو ایک آدمی اپنی زندگی میں کرتا. یعنی ایک آدمی اپنی زندگی میں جو اعمال بھجوا چکا, اصل جو بینک ہے وہ تو آخرت کا بینک ہے, ہماری نیکیاں اصل میں وہاں جمع ہو رہی. کہا کہ جو قدموں تم اپنے ہاتھوں سے مقدم کر چکے ہو, بھجوا چکے ہو, وہ آثار ہوں, اور ہم ہی ان نیکیوں کو لکھنے والے بھی ہیں کہ جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نام اعمال میں جمع ہوتی رہتی. نیکیوں کے حوالے سے خدا کی صفات ثبوتیہ میں سے حی بہت اہم, وہ زندہ اور ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اس لیے کہ آدمی نیکیوں کا ایک پودا یہاں لگایا اور اس کو یہ توقع تھی کہ اللہ ثواب دے گا, لیکن جیسا یہ ڈر رہتا ہے نا کہ اگر جس کمپنی میں ہم نے انویسٹمنٹ کیا اگر وہ کمپنی فیل ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا, اگر وہ بینک کرپٹ ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا. تو کہا کہ نہیں, وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, تم مر جاؤ گے, تمہاری نیکیوں کا ثواب لکھنے والا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ وہ زندہ. کہا آثار ہوں, ہم تمہاری نیکیاں لکھتے ہیں, اور جو نیکیاں مرنے کے بعد لکھی جاتی ہیں, نماز نہیں ہے اس میں, روزہ نہیں ہے اس میں, حج و زکات نہیں ہے اس میں, کس میں؟ نیکیوں میں ہے. لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے نیکیوں کی دو کیٹیگریز, ایک ما قدمو وہ نیکیاں جو آدمی اپنی زندگی میں کرتا, ایک وہ نیکیاں آثار ہوں جو مرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں آتی. مرنے کے بعد والی نیکیوں میں نمازیں نہیں, روزے نہیں, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, تلاوت قرآن نہیں ہے, یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں, اہم اہم نیکیاں ہیں, نیکیوں کی بنیاد یہ نیکیاں ہیں, لیکن یہ قدموں والی نیکیاں ہیں زندگی کی حد تک. آثار ہوں وہ نیکیاں جو مرنے کے بعد آدمی کو فائدہ پہنچاتی. ایک لمبی چوڑی اس کی لسٹ ہے. اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ پچھلے اتوار کی تقریر یہیں پہ جا کے ختم ہوئی کہ ان نیکیوں میں سے جو دوسری کیٹیگری کی نیکیاں ہیں, جو آثار ہوں والی نیکیاں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے تربیت اولاد. ولد صالح یقول اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من صلاه. جب مومن مرتا, یہ اب حدیث شروع ہو گئی, اس کے سارے اعمال کٹ جاتے ہیں, جتنا عمل کیا اتنا ثواب ملا, سوائے تین کے کہ جو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں, اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے ولد صالح, ایک نیک بیٹا یقول جو اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے اور اس کے لیے دعا مانگ رہا. تربیت اولاد اسلام کا ویسے ہی ایک انتہائی اہم مسئلہ, ایک انتہائی اہم فریضہ ہر مومن کے لیے ہے, ہر زمانے کے مومن کے لیے, ہر جگہ کے مومن کے لیے. لیکن 21st century کے ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مومن کے لیے یہ زیادہ اہم بن گیا. اپنی دوسری تقریر کو دہرانا نہیں چاہتا, ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم کیوں بنا اس کی تفصیل دوسری تقریر میں آ چکی, چوتھی تقریر میں ہم کو ذرا آگے بڑھنا. تو تربیت اولاد اس مجمع کے لیے جو اس وقت میرے سامنے ہے دوہری خصوصیت رکھتا. ایک تو ویسے ہی آپ چاہے نجف و کربلا میں ہوتے اور 1000 سال پہلے والا نجف و کربلا, چاہے آپ مکے اور مدینے میں ہوتے اور 1400 سال پہلے والا مکہ و مدینہ, تب بھی آپ پر واجب تھا. لیکن یہاں آنے کے بعد ڈبل واجب ہو گیا, اور اس ڈبل واجب کو ایک مرتبہ پھر اس انداز سے یاد دلانا کہ اگر اس کے اندر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے, اور یاد رکھیں اللہ کا رسول مختلف حوالوں سے یہ بات ہم کو سمجھا رہا کہ اولاد کے بگڑنے, اولاد کے اسپوائل ہونے, اولاد کے مغربی دنیا میں ضائع ہونے, لاسٹ ان دا سوسائٹی جو ایک انسان کھو کے رہ جاتا, اس میں بہت بڑا دخل یقیناً اس کے والدین کا. چاہے وہ حدیث میں دوہرا دوں جو تیسری تقریر میں آئی تھی, السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ, پیغمبر کی حدیث, نیک وہ جو ماں کے پیٹ سے نیک بننا شروع ہوتا, اور ظالم اور گناہگار وہ جو ماں کے پیٹ سے ظالم اور گناہگار بنتا. اور چاہے یہ حدیث میں دہراؤں جو اگر کہ بہت مشہور, زیادہ مشہور, لیکن اب تک اس سلسلہ تقریر میں نہیں آئی, کون سی حدیث, کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام ولیکن ابواہ یحودانہ او یجوسانہ او ینصرانہ, کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. یہ ساری حدیث پیغمبر کی کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا, ولیکن ابواہ یہ اس کے باپ اور اس کی ماں. ابواہ برابر سے والدین کا تذکرہ ہو رہا, والدین جو یحودانہ کبھی اسے یہودی بنا دیتے ہیں, اور یونسرانہ یا کبھی اسے کرسچن اور نصارہ بنا دیتے ہیں, اور یجوسانہ یا کبھی اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ کا رسول بچے کے بگڑنے, بچے کے گمراہ ہونے, بچے کے عیسائی یہودی اور مجوسی بننے کی ذمہ داری اس کے والدین کے اوپر ڈال رہا. اور چاہے وہ حدیث آپ کے سامنے تلاوت کر دی جائے جو دوسری تقریر کے اندر تلاوت کی گئی تھی, الجنت تحت اقدام الامہات, بیٹے کی جنت ماں کے قدموں تلے. اس کا دوسرا میسج, دو میسج ہیں, پہلا تو آپ سمجھتے ہیں, دوسرا میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا پرانی باتوں کو, کہ یہ ماں جو اپنے بیٹے کو جنتی بھی بنا سکتی ہے, اپنے بیٹے کو جہنمی بھی بنا سکتی. مگر اب آئیے بالکل اس کے الٹ والا پیغام بھی سنیے, پھر ہم اپنی بات کو ذرا سا آگے بڑھا. الٹ والا پیغام کیا, الٹ والا پیغام آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ اسلام جو اللہ کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا, ویسے تو ہر نبی اسلام ہی لے کے آیا ہے, لیکن اسلام کا یہ ورژن جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا, صرف اتنا نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ دین, ساتھ میں اس کا ایک کریکٹرسٹک یا پراپرٹی یہ بھی کہ یہ پیچھے کی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والا. اسلام میں دو خاصیتیں, ایک تو یہ کہ اب یہ قیامت تک چلے گا, لیکن خالی اسی حالت میں نہیں, اپنے سے پہلے کے تمام شریعتوں کو, اپنے سے پہلے کے تمام احکامات کو یہ کینسل اور منسوخ کر رہا, حتیٰ جو پیغامات اللہ ہی نے نازل کیے لیکن اب وہ ختم ہو گئے. بہت بڑا فرق ہے اسلام اور کرسچینٹی کا. قرآن کریم کے سورہ صف میں حضرت عیسیٰ کا کلمہ آیا, حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں نیا دین نہیں لایا ہوں, وہی جو موسیٰ لائے تھے اسی کو آگے بڑھانے آ رہا ہوں. یہ اسلام نہیں, اسلام کا پہلا میسج یہ کہ پیچھے کے سارے پیغامات منسوخ, اور اب یہاں سے لے کے قیامت تک یہی چلے گا. چنانچہ شریعت موسیٰ اور شریعت عیسیٰ کے مسئلے چاہے اتھینٹک حدیث سے ثابت بھی ہو جائے, پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت سے ثابت ہو جائے, پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. چنانچہ اب جو میں آیتیں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں, یہ عمل کے لیے نہیں, لیکن ایک آدمی کے ذہن میں کنسپٹ آ جائے، اسکیچ آ جائے کہ اللہ کی نگاہ میں تربیت اولاد کتنا اہم مسئلہ ہے۔ قرآن کریم کے 18ویں سورہ، سورہ کہف کی صرف دو آیتوں کی تلاوت کرنا، میری عادت تو نہیں ہے قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی، لیکن چونکہ بعض ایسے افراد ہیں جو قرآن کے نام پر اپنی طرف سے بنائی ہوئی عربی کو پڑھ دیتے ہیں تو کبھی کبھار ذرا سی احتیاط کرنا پڑتی ہے، گرچہ یہ اتنا مشہور واقعہ ہے کہ اس میں اس احتیاط کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اگر تلاوت قرآن کا ثواب میں زیارت قرآن کے ذریعے حاصل کروں تو کیا کہنا۔ سورہ کہف قرآن کریم کا سورہ نمبر 18، اس کی ایک خاصیت یاد رکھ لیجیے، ایک خصوصیت اس سورے کی یاد کر لیجیے کہ اگر کبھی آپ سے کوئی سوال کرے، چاہے کسی کوئز کمپٹیشن میں اور چاہے عام زندگی میں، کیا حسین کا غم منانے والوں، یہ تو ساری زندگی تم کہتے رہتے ہو اور سنتے رہتے ہو کہ بازار کوفہ میں نو کے نیزہ پر تمہارے آقا نے قرآن کی تلاوت کی، مگر کتنے قرآن کی تلاوت کی تھی، کون سے قرآن کی تلاوت کی تھی، کون سی آیت کی تلاوت کی، کیا پورا قرآن تلاوت کیا، جو کوئی عجیب بات نہیں ہے کر سکتے، لیکن کیا پورا قرآن تلاوت کیا یا قرآن کا کوئی خاص سورہ اور خاص آیت؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورا قرآن تلاوت نہیں کیا، گرچہ بیٹا اس کا ہے جو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہے تو قرآن شروع کرتا اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھتا ہے تو قرآن ختم ہو جاتا، تو مشکل درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مشکل نہیں تھا پورے قرآن کی تلاوت، لیکن پورے قرآن کی تلاوت نہیں کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کے مشہور سوروں کی تلاوت بھی نہیں کی۔ اگرچہ قرآن میں یہ ڈویژن کرنا ہی غلط ہے کہ یہ مشہور ہے اور وہ غیر مشہور ہے، اور نعوذ باللہ یہ اہم ہے اور وہ غیر اہم، لیکن ایک بات جو جس طرح محاورہ بن گیا، بلکہ قرآن کریم کے اسی سورے کی تلاوت کی تھی جو سورہ کہف، جس کی یہ دو آیتیں جو بہترین پیغام دے رہی ہیں کہ اسلام کی نگاہ میں تربیت اولاد کیا۔ یہ آیتیں عمل کے لیے نہیں ہیں، اور آپ اس لفظ کو سمجھیں گے جب آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا، اس پہ عمل نہیں کرنا، لیکن اس سے ایک میسج لینا، اس آیت کی روح کو یا اس کی اسپرٹ کو ڈرائیو کرنا کہ کتنا اہم یہ مسئلہ۔ اور یہ سورہ کہف 18ویں سورہ تو ہے، لیکن پارہ کون سا ہے؟ 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کے شروع میں۔ تو جو آیت میں تلاوت کر رہا ہوں یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی اس جملے کے ساتھ کہ یہ 15ویں پارے کی آخری آیت، 30 پارے ہیں، آدھے پارے 15واں ہوا، 15ویں پارے کی آخری آیت جہاں پہ 15واں پارہ ختم ہوتا، کیا ہے؟ فانطلق حتی اذا لقیا غلاما فقتله، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ پس یہ دونوں چلے، کون چلے؟ ایک حضرت خضر نبی اور ایک حضرت موسیٰ، موسیٰ اور خضر چلے، یہاں تک کہ لقیا غلاما، ان دونوں کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہوئی، ایک لڑکے سے ہوئی 10 سال 12 سال، فقتله، خضر نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت موسیٰ نے ایک پروٹیسٹ تو کیا، قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، حضرت موسیٰ پروٹیسٹ کر رہے کہ اے خضر نبی آپ کو کیا ہو گیا، قتلت، آپ نے قتل کر دیا نفسا زکیہ، بے گناہ آدمی کو بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، کہ بھائی وہ کسی کا قاتل ہو، وہ کسی کو مار کے آیا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ ایک ایسی چیز لے کے آئے جو میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ یہ 16ویں پارے کی آخری، 15ویں پارے کی آخری آیت، اور اب آئیے حضرت خضر جواب دیتے ہیں، فوراً نہیں کافی دیر کے بعد، مگر 16ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہی جواب آ رہا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ موسیٰ میرا تمہارا ساتھ چل نہیں سکتا، تم ہر بات پہ آبجیکشن کرنے والے، ہر بات پہ اعتراض کرنے والے، ہر بات پہ وائے کہنے والے، آپ کے بچے بہت وائے وائے کہتے ہیں نا، تو کبھی یہ بھی بتا دیجئے کہ نبی سے بھی کہا واپس چلے جاؤ، تم نہیں چل سکتے، ہر بات پہ وائے وائے وائے، لیکن سنو میں وجہ بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین صاحبان ایمان تھے، فَخَشَيْنَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بڑے ہو کر ظالم، سرکش، نافرمان و کافر بنے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ الرَّحْمَةَ، بس اس کو قتل کر دیا اور مجھے امید ہے کہ پروردگار اس کے بدلے میں اسے نعم البدل عطا کرے گا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بہترین بیٹا عطا کرے گا جو واقعا مومن بھی ہوگا اور اطاعت گزار مومن بھی ہوگا۔ جسے قتل کیا، دو وجوہات بتائیں، پہلی وجہ یہ بتائی طغیانہ، وہ سرکش ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ کفرا، اور پھر یہ کہ اس کے کافر ہونے کے بھی چانسز ہیں، امکانات ہیں۔ فخشینا، یہ نہیں کہا کہ یقین ہے مجھے، بس چونکہ اولاد کے سرکش اور نافرمان ہونے اور کافر ہونے کے چانسز تھے تو اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ دیکھیے اس جملے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس پہ عمل نہیں کرنا، آیت قرآن کی ہے، واقعہ قرآن کا ہے، اس سے زیادہ اتھینٹک اور کیا ہوگا، لیکن یہ حکم نہیں آیا کہ اگر اولاد تمہاری بگڑی جا رہی تو اسے قتل کر دو، لیکن اس سے اندازہ تو ہو رہا ہے نا کہ چاہے قرآنی شریعت میں صحیح مگر تربیت اولاد کتنا اہم فریضہ رہ چکا ہے کہ ایک نبی خدا اس بیٹے کو قتل کر رہا. اب ہمارے یہاں سے مطلب یہ کہ پیغمبر کی شریعت آنے کے بعد وہی جملہ چلتا کہ مولا نے کہا دیکھو اس ابن ملزم کو، یہ میرا قاتل بنے گا. لوگوں نے کہا جب آپ کو پتا ہے تو اسے مال کیوں نہیں دیتے؟ کہا جرم سے پہلے سزا نہیں مل سکتی. مگر حضرت خضر کی شریعت میں جرم سے پہلے سزا مل سکتی تھی، یہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا. تربیت اولاد کی اہمیت کو سمجھیے کہ کہا کہ بیٹا اگر سرکش نکل رہا، بیٹا اگر نافرمان نکل رہا، اولاد اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. آؤٹ آف کنٹرول سے مطلب اسلام سے باہر، اگر آپ کے کلچر سے، آپ کے ایٹموسفیئر سے، آپ کے گھر میں جو ادب و آداب ہے اس سے باہر نکلے مگر ود ان دی لمٹ آف شریعت رہے تو کوئی حرج نہیں. شریعت سے باہر ہو رہی، خضر نبی اسے قتل کیے دے رہے، کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دو، آگے بڑھ کے یہ گمراہ نکلنے والا. ہمیں اس حکم پر بے عین ہی عمل نہیں کرنا، لیکن اندازہ تو کرنا ہے نا کہ پروردگار کی نگاہ میں یہ کتنا اہم فریضہ. اور اولاد صحیح معنوں میں اسی وقت اولاد قرار پاتی کہ جب انسان اس کے حوالے سے ذمہ داری ادا کرے. اور ایک آخری بات اور عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر آج کے مجلس میں ہمیں پچھلی تقریر سے ایک مرحلہ آگے بڑھنا. پچھلی تقریر تھی مادری زبان کی اہمیت، وہ ایک خاص اس کا پس منظر تھا، وہ بات ہو چکی. ایک آخری بات عرض کرنا کہ ایک بات یاد رکھیے جو میں اکثر کہتا ہوں، نیپولین کے حوالے سے مشہور ہے لیکن مجھے کلام امام میں بھی یہ الفاظ ملے، البتہ نیپولین کے حوالے سے مشہور ہو گیا تو سن لیجیے. اور وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں اترنے سے پہلے یہ سمجھے کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن ہار جاؤں گا، جا تو رہا ہوں لیکن مجھے شکست ہوگی، ارے میرا اور اس کا کیا مقابلہ، تو وہ شکست ہو کہ نہ ہو آدھی شکست تو وہ ابھی سے کھا چکا، آدھی تو لڑائی وہ ابھی سے ہار چکا. جو جانے سے پہلے ہی حوصلہ پست کر لے، جس کا مورال ڈاؤن ہو جائے، جو یہ سمجھ کے جائے کہ جانا ہے اس لیے کہ مثلا ہم فوج میں ملازم ہیں کہ زبردستی بھیجا جا رہا، لیکن ہم جنگ ونگ کیا کریں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں. یہ نیپولین کا جملہ مشہور ہو چکا اور اس پہ ساری دنیا عمل بھی کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا محمد علی کلے باکسر، اس کا طریقہ کار یہی مشہور تھا کہ وہ رنگ میں اترنے سے پہلے ہی تب زیادہ ڈرا دھمکا دیتا تھا اپنے حریف کو کہ جو بھی اس کا حریف ہے وہ اس کی باتیں سن کے اتنا ڈر جاتا ہے کہ رنگ میں قدم رکھنے سے پہلے سمجھتا کہ میں تو اس سے جنگ کر ہی نہیں سکتا. اور وہ جو امریکہ کے فراڈ اور چیٹنگ کا پروگرام آتا ہے ریسلنگ کا، اس میں بھی کبھی کبھار ایسے مناظر نظر آتے ہیں نا کہ طاقت واقت کچھ نہیں ہوتی لیکن اس طریقے سے وہ طوفان اٹھاتے ہوئے آتے ہیں کہ واقعاً ہم دیکھنے والے جو ہیں ان کا پتہ پانی ہونے لگتا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کیا غضب کھائے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا سامنے والے کو پہلے سے دبا دینے کا، سامنے والے کو پہلے ہی سے ڈی مورالائز کرنے کا، یہ طریقہ کار بہت پہلے سے چلا رہا، آج کا نہیں. صرف یہ ہے کہ پرانی چیزوں کو ایک مرتبہ ذرا سائنٹیفک انداز دے دیا جاتا ہے تو ہمیں نئی چیز لگتی. تربیت اولاد کے حوالے سے بہت اہم نقطہ، اس لیے کہ آسٹریلیا میں میں ابھی اتنا زیادہ لوگوں سے واقف نہیں ہوا ہوں، لیکن بہرحال یورپ کی خاص چھانی ہے، امریکہ کا جائزہ لیا، وہاں پہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی جو سینسیبل، جو اپنے گھر میں ایک ماحول بنا رہے ہیں، جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ہیں اکیلے آدمی، ہم کیسے اتنے بڑے معاشرے سے، ایسے کلچر سے، ایسے میڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. جنگ کر رہے ہیں، میدان میں اترے ہوئے، اپنا فریضہ سمجھ رہے ہیں. یہ اس 0.001% کی میں بات کر رہا ہوں جو بہت مذہبی لوگ، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہار چکے ہیں، ہم شکست کھا چکے ہیں. بہرحال فریضہ ہے اس لیے ادا کر رہے ہیں، واجب ہے قیامت میں جواب دینا ہے اس لیے اولاد کو پیغام دے رہے ہیں، لیکن بہرحال مقابلہ ہو نہیں سکتا ہے اس میڈیا اور اس کلچر سے. یاد رکھیں، اب میں اسی جملے کو صاحبان ایمان کے زبان میں سمجھاتا ہوں. یاد رکھیں، ہمارے سامنے اسلامک ہسٹری نے دو کریکٹر پیش کیے، بلکہ یہ کہیے کہ دو طریقے پیش کیے، دو وے آف تھنکنگ پیش کیے. ہم آل محمد کے ماننے والے، ہمارے پاس طریقہ وہ ہونا چاہیے جو آل محمد کا. عجیب بات یہ ہے کہ نام آل محمد کا لیتے ہیں، وے آف تھنکنگ وہ بن گیا جو دشمنان اہل بیت کا. سمجھ گئے آپ حضرات؟ اس لیے کہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، تربیت اولاد کے حوالے سے پھر یہ بات اس لیے کہنا کہ میڈیا بڑا طاقتور ہوگا، اسکول اور کالج کا ماحول بہت خراب کر دینے والا ہوگا، آپ ایک اکیلے ہوں گے اس پورے کے پورے کانٹیننٹ کے اندر، مگر پھر بھی حوصلہ وہ پیدا کیجئے جو آپ کے مولا نے آپ کو پیغام دیا. یاد کیجئے جنگ خندق، یہ میدان خندق ہے. عمر ابن عبدود ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ادھر آ گیا جہاں مسلمان اپنے نیزے کی نوک کو خیمہ رسول میں چبو رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا تو یہ عقیدہ کہ اگر کافر کو مار دیا تب بھی جنت تمہاری ہے، کافر کے ہاتھوں مر گئے تب بھی جنت تمہاری، تو میں جنت دلوانے آ رہا ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے جنت لینے والا؟ مسلمانوں کو سانپ سونگ گیا یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، بولنے والے وہاں بھی بول رہے مگر کتنے عجیب انداز سے بول رہے، بجائے اس کے کہ اگر بولنا ہے تو کوئی کام کی بات بولیں، کوئی حوصلے کی بات بولیں، کوئی گت کی بات بولیں، بیٹھے ہیں پیغمبر کے کیمپ میں، موجود ہے پیغمبر کے برابر، اور قصیدہ پڑھ رہے عمر ابن عبدوس کا، ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا نانا اس کے مقابلے میں کوئی نہ جائے تو بڑا طاقتور و بہادر، دوسرے صاحب نے اس کے فضائل اور بڑھا دیے، عمر ابن عبدوس کے فضائل، کہا جی یہ تو 1000 آدمیوں کے برابر ہے، اس سے تو کوئی آدمی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، یہ آدمی کہاں، یہ تو جن ہے جن۔ تیسرے صاحب آگے بڑھے، کہا کہ بھائیوں میں آئی وٹنس ہوں، میں آنکھوں دیکھی گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں عمر ابن عبدوس کے ساتھ کسی قافلے میں شامل ہو کے جا رہا تھا، تو بھائی آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن خیر وہ الگ چیز، میں ایک مرتبہ عمر ابن عبدوس کے ساتھ جا رہا تھا اور ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا۔ ارے یہ شیر کا بچہ، ایک بار اس نے اونٹ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے ڈھال بنایا اور اکیلے آدمی نے ڈاکوؤں کے سارے لشکر کو بھگا دیا۔ ہے مسلمان، کھاتے رسول کا ہے، گاتے عمر ابن عبدوس کا ہے، کہ اور بھی کوئی اس وقت اٹھنے کی ہمت کر رہا ہو تو اتنے فضائل اور قصیدہ پڑھ کے وہ تو بالکل ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے۔ ایسا بھی تھا نا کہ کچھ لوگ نہیں جانتے تھے چلے بھی جاتے اس کے مقابلے میں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر کے 1000 کے برابر، انہوں نے کہہ کر کے وہ اونٹ کا بچہ ہاتھ میں اٹھا کے مقابلہ کرتا ہے، انہوں نے کہہ کر کے آدمی کا ہے جن ہے جن، ایک مرتبہ سب کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایک یہ فکر، ایک یہ طریقہ کار ہے کہ خود بھی نہیں جا رہے مقابلہ کرنے، دوسروں کو بھی نہیں جانے کے قابل چھوڑ رہے، اور ایک میرے مولا کا طریقہ کار کہ ایک مرتبہ جب پیغمبر خیمے سے باہر نکل گیا، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں جب تک کہ رسول خیمے میں تھے، اور کہا کون ہے اس کے مقابلے میں جانے والا، میرا مولا کھڑا ہو، پیغمبر نے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ دوسروں کو بھی چانس ملے۔ یہی تو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی فضیلتیں آتی ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں علی ہم سے پہلے بول لیتے ہیں اس لیے ہم رہ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی آج بولو، پھر بٹھا دیا علی کو، پھر کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تیسری مرتبہ جب علی تیار ہو اور پیغمبر نے علی کو بھیجا، تو یاد ہے نا آپ کو، یہ کہہ کر نہیں بھیجا کہ جاؤ اچھا علی کوئی نہیں جا رہا تم جا رہے، ایک مرتبہ پھر سمجھایا، پیغمبر نے سمجھایا، کہا اے علی سنو، حاضر عمر ابن عبدوس، ابھی آپ حاضر اور حاضر ہی کا فرق سن کے آ رہے ہیں، حاضر عمر ابن عبدوس، اے علی یہ جو تم بار بار ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں جا رہا تو پتہ بھی ہے کس کے مقابلے میں جا رہے، یہ عمر ابن عبدوس ہے، وہی کمبخت جس کا قصیدہ ابھی یہاں پڑھا گیا، صحبت رسول میں، خدمت رسول میں، مسلمان کیمپ میں، کہا پتا ہے کون ہے، یہ عمر ابن عبدوس ہے، تو میرے مولا کا جواب کیا تھا، ہوگا عمر ابن عبدوس، اگر وہ عبدوس کا بیٹا عمر ہے تو انا علی ابن ابی طالب، میں بھی ابو طالب کا بیٹا علی۔ آپ نے اس ایمانی جوش اور مسرت کے ساتھ پھر ساتھ میں پیغام بھی سنا کہ کیا پیغام دیا جا رہا، پیغام دیا جا رہا علی اس کا نام ہے، کہ مقابلے میں کتنی ہی بڑی طاقت آ جائے علی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ کس کے لیے؟ دیکھیں دو فکر، دو تھنکنگ، دو وے آف تھنکنگ ہمارے سامنے آ گئے میدان خندق میں، ایک وہ کہ خود بھی مقابلہ نہ کرو دوسروں کو بھی مقابلہ نہ کرنے دو، اور آج کل آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے، کہیں گے اجی یہ تربیت اولاد مولاناؤں کا کام ہی مکنا ہوتا، ہم جانتے ہیں زمانے کو بڑا مشکل کام ہے، اجی کیوں اتنی محنتیں اس میں ضائع کی جائیں، ارے اللہ خود ہی دیکھ لے گا وہ جانے ان کے کام، ارے وہ تو بڑے ہو چکے ہیں اب ہماری کیا ذمہ داری، ارے اکیلے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، ارے بچے کے لیے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، علی والا ہے زبان وہ بول رہا ہے جو دشمن علی کی زبان ہے، انداز وہ ہے اس کے پاس جو ہمارے اپنے عبدوس کے قصیدہ پڑھنے والے کا انداز ہے، علی والے کا انداز بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہونے دو اس کو عمر ابن عبدوس، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، خاص طور پر ابو طالب کا نام لے کر شاید یہ پیغام بھی دیا ہو کہ بہرحال اولاد کی تشکیل میں اور اولاد کو اتنا طاقتور بنانے میں باپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا، باپ کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا، لیکن یہ ذرا آگے چل کر تقریر میں آ رہا، تو سنیے ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، عمر ابن عبدوس کے قصیدہ پڑھنے والوں کو جو فالو کرتے ہیں وہ بے شک بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیں، لیکن جو ابو علی ابن ابو طالب کو فالو کرتے ہیں، کتنا ہی بڑا عمر ابن عبدوس کیوں نہ آ جائے، وہ نہ ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ خوفزدہ ہوتے ہیں، نہ ہراساں ہوتے ہیں، اگر علی کہہ کے آگے بڑھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، تو مومن کہہ کے آگے بڑھے گا کہ میں غلام علی اور کنیز زہرا ہوں، میں کسی عمر ابن عبدوس سے نہیں ڈرتا، میں کسی معاشرے اور ماحول سے نہیں ڈرتا، اور ہماری زندگی صرف دو جملے، ہماری پوری زندگی صرف دو جملے، ہمارا آغاز اور ہمارا اختتام، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. حسین کی زندگی کا پیغام بھی یہ کہ سارا زمانہ ایک طرف ہے، سارا معاشرہ ایک طرف ہے. عالم اسلام کے ان تمام لوگوں کے نام دیکھ لیجئے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. حسین اکیلے ہیں، حسین تنہا. آج شبیر کے کیا عالم تنہائی ہے، چاہے وہ جملہ ہو اور چاہے زیارت وارثہ کا والفطر الموصول. میرا سلام اس امام پر جو اکیلا رہ گیا تھا، لیکن اکیلا رہنے کے بعد نہ ڈر نہ خوف نہ ہتھیار ڈالنے کے بعد نہ مصالحت کے بعد مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کریں گے. بس یہی فکر یہی انداز ہر اس آدمی کے دل میں ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو علی والا اور حسین والا کہتا. یہ کہنا بہت آسان کہ جی آپ مولانا حضرات جو آج کل آ رہے ہیں مولا کے فضائل نہیں پڑھتے، تو جو فضائل پڑھے ہوئے ہیں اس کا کتنا اثر اب تک انسان کے اندر باقی ہے؟ پیغام سنیے، علی کے فضائل ہو یا حسین کے مسائل، فضائل کا پیغام بھی ہے کہ اکیلا علی عمر ابن عبدو سے لڑے گا، اور مسائل کا پیغام بھی ہے کہ کتنے ہی مسائل کیوں نہ ڈھا دو، حسین اپنے موقف سے ذرا پیچھے نہ ہٹے گا. اور مومن مومن آخری جملہ کیا کہتا ہے حسین کو یاد کر؟ فیا لیتنی کنت معک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، جو آپ کا طریقہ تھا وہی میرا طریقہ ہوتا. تو یہ ہے تربیت اولاد کے موضوع کی وہ اہمیت جو اس حوالے سے سمجھائی، علی والا ہو کر حسین والا ہو کر کس طرح سے تربیت اولاد کے فریضے کو انجام دینا ہے. اور یاد رکھیے، یاد رکھیے، تاریخ شیعت گواہ ہے، شیعت کی ساری تاریخ گواہ. جو آج میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ انشاءاللہ اگلی تقریروں میں آئے گا، ہر تقریر کا اپنا ایک چھوٹا سا ذیلی عنوان. تاریخ شیعت گواہ کہ کیا آج کا میڈیا اور کیا آج کا زمانہ ہمارے بچوں کو بہکا رہا، جو امیر معاویہ حاکم شام کے زمانے میں بہکایا گیا، جو یزید کے زمانے میں بہکایا گیا، جو بنی امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کے زمانے میں بہکایا گیا، کس طرح سے اس بدترین ماحول کے اندر. آج تو خالی میڈیا ہے نا، اس وقت تو تلوار ساتھ میں چل رہی ہے، اور ایسی خطرناک تلوار چلتی کہ باپ کو اپنے اس بیٹے سے علی کے بارے میں بات کرنا، جس بیٹے کے بارے میں 100% یقین ہے کہ یہ علی والا، پھر بھی بات نہیں کر سکتا. گھر والوں کو کسی بہانے گھر سے بھیجا جائے گا، کنیزوں اور غلاموں کو چھٹی دی جائے گی، گھر کے کھڑکیاں اور دروازے بند کیے جائیں گے، اس کے بعد ان پہ پردے ڈالے جائیں گے، اس کے بعد بیٹے کو قریب بلا کے باپ اپنا منہ اس کے کان پہ رکھے گا، پھر بھی نہیں کہے گا علی. ابو زینب، ابو زینب میرے مولا کا ایک کوڈ ورڈ بن کے رہ گیا تھا اس زمانے میں، اس سخت ترین ماحول میں، جبکہ باہر کا سارا ماحول جو آج میڈیا کی مظالم ہے اس سے بڑھ کے اس زمانے کے مظالم تھے، وہ سارا انٹری علی. پھر بھی یہ پیغام ہے نسلن بعد نسلن منتقل ہوا اور ہم تک پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ نہ سمجھیے کہ اتنا بدترین زمانہ آج تک نہیں آیا ہے. آج پھر بھی ایک فریڈم اور آزادی کی وجہ سے انسان اس قابل ہے کہ اپنی اولاد کو نیگیٹو کے ساتھ پازیٹو باتیں بتا سکتا. اس وقت ون وے تھا، خالی نیگیٹو میسج آ رہا ہے، پازیٹو میسج دینے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. پھر بھی شیعت نے یہ بتایا کہ تربیت اولاد نہ صرف یہ کہ اہم ہے بلکہ ممکن ہے، اور بدترین ماحول میں ممکن ہے. ہاں لیکن، بس اس لیکن سے بات کو آگے بڑھانا، لیکن سلسلہ اس کا شروع کرنا ہوگا بالکل اپروپریٹ ٹائم پر، جو بالکل مناسب وقت ہوتا وہاں سے یہ سلسلہ شروع کرنا. میں نے کل یہ عرض کیا، کل سے مطلب پچھلے اتوار، کہ ایک تو زبان یہ وہ ذریعہ ہے جو ماں اور بیٹے کو ملانے والا، اہمیت مسائل سب آ چکے، ریپیٹ نہیں کرنا. اور دوسرا جو زبان سے بھی زیادہ اہم چیز وہ ہے خیالات، ماں اور بیٹے کو ملانے اور جوڑنے والی چیز خیالات. ہمارے پاس بہت ساری حدیثیں ایسی آتی کہ ہم اس کے صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں، اسی حدیث کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے، جبکہ اس حدیث کے اندر ایک ٹائم پر دو میسج ہوتے ہیں. ایک میسج یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ثواب کتنا، دوسرا میسج یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رسپانسبلٹی کتنی اہم. ہم ثواب والے حصے کو لے لیتے ہیں، رسپانسبلٹی والے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مثلا ایک حدیث آپ نے تربیت اولاد میں 3 دفعہ سن، جنت ماں کے قدموں تلے، ثواب بتا رہی ہے کہ ماں کی فضیلت کیا، ذمہ داری بتا رہی ہے کہ ماں کا فریضہ کتنا اہم. ہم نے صرف ثواب والے حصے کو لے لیا، ذمہ داری والے حصے کو چھوڑ دیا. چنانچہ ماں اس حدیث کی دھونس دے کر اپنی اولاد سے گناہ اور فعل حرام کرواتی، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ حدیث میں خالی فضیلت بیان کی جا رہی. ایک اور اس سے ملتی جلتی حدیث، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس میں فضیلت بھی ہے، اس میں ذمہ داری بھی. آج کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کی تشریح نہیں کر رہا. اور اسی کے حوالے سے یہ تیسری حدیث، حاملہ عورت، پیگننٹ عورت، اس کے ثواب اور فضیلت کو اسلام نے اس انداز سے بیان کیا کہ واقعا اگر آدمی خالی ثواب اور فضیلت کو سنے تو مردوں کا دل چاہے کہ ہم بھی پیگننٹ بن جائے. خالی ثواب اور فضیلت، اگر ثواب و فضیلت کے پہلو کو دیکھا جائے, کہا گیا کہ عورت اگر زمان حمل میں مر جائے تو وہ شہدائے راہ خدا کے گروہ میں شامل ہے, شہیدان راہ خدا, جو شہید کا رتبہ ہے اور مرتبہ. آج ہم گھبراتے ہیں, بچتے ہیں, جان بچاتے ہیں, اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ پہلے زمانے میں لوگ شہادت کی کیسی تمنا کرتے تھے, شہادت کے لیے تڑپتے تھے. پھر وہی بات کہ نئی کوئی بات نہیں کہہ رہا, پرانی باتیں توجہ دلانا. میرا مولا اپنی 63 سال کی زندگی میں ایک سے ایک فضیلت حاصل کر کے فستوں پہ رب الکعبہ نہیں کہتا, کہتا ہے تو جس دن رتبہ شہادت مل رہا, شہادت آئی تو کہا جلی کامیاب ہوا. یہ کس لیے؟ سوچنے کے لیے کہ شہادت ایک ایسی اہم فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت سے لے کر شب ہجرت بستر رسول پہ دراز رہ کر بدر و احد خندق و خیبر کے معرکے سر کر کے غزیر خم میں اعلان ولایت کے بعد کبھی علی نے فستو نہیں کہا. کہا تو اس وقت کہا جب شہادت کا رتبہ ملا, اور نہج البلاغہ میں خطبے بھی ہیں اس جملے کا بیک گراؤنڈ کہ علی تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ میرا چچا حمزہ چلا گیا, میرے بڑے بھائی جعفر طیار نے یہ شہادت حاصل کر لی. من قضا نحبہ ومن ينتظر, کچھ کو رتبہ مل گیا, کچھ انتظار کر رہے ہیں. علی شہادت کا انتظار کر رہے تھے تو اتنا ثواب اور فضیلت کا حامل عورت کو مل جاتی. اگر زمانے حمل ڈیو ٹو پریگنینسی اسے کوئی نقصان پہنچ جائے, اور یہ تو وہ حدیث سنیں کہ اگر نقصان پہنچا, تو اگر نقصان نہیں پہنچا, اور میجورٹی کو تو نہیں پہنچتا نا, پھر بھی حدیث کیا, حدیث یہ کہ حاملہ عورت کا صائم المجاہد 9 مہینے جو مسلسل اس پر گزرتی وہ ایسی ہے کہ جیسے 9 مہینے اس کو روزے کا ثواب ملا اور 9 مہینے اس نے راہ خدا میں جہاد کیا. روزے کا ثواب کتنا اہم ہوتا, روزے کا ثواب کہا جاتا ہے روزہ والے کی نیند, یہ بھی عبادت میں لکھی جاتی, روزے والے کی ہر سانس اللہ کے یہاں تسبیح لکھی جاتی ہے گویا وہ تسبیح پڑھ رہا, روزے والے کے منہ کی بدبو اللہ کے یہاں جنت کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہو جاتی. روزے دار کا ثواب, روزے دار کی فضیلت, رمضان کے حوالے سے پوری دنیا میں آج بھی ایک جوش کا, یہ سارا ثواب عورت کو حمل کے زمانے میں ملتا, پریگنینسی کے درمیان ملتا, اور ایک آدھ دن کا اور چند گھنٹوں کا نہیں, مسلسل 9 مہینے کا ثواب چل رہا. والمجاہد, اور اتنا اس کا رتبہ ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا. جہاد کا ثواب اگر دیکھنا تو صحیفہ کاملہ اٹھا لیجیے. صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہی ہے اخت القرآن, یہ قرآن کی بہن. نہج البلاغہ کا نام ہے اخ القرآن, قرآن کا بھائی, اور صحیفہ کاملہ کا نام ہے اخت القرآن. ابھی آپ حجت الاسلام مولانا شیخ مہدی نجفی صاحب سے عربی کلاس میں یہ پڑھ کر آئے, میں خود موجود تھا, اس لیے کہتا ہوں کہ عربی میں مؤنث کی علامت ہوتی آخر میں سے, صحیفہ چونکہ مؤنث کا لفظ ہے اس لیے کہا اخت القرآن. اس میں دعا, میرا چوتھا امام ان مجاہدین کے لیے دعا کر رہا, چوتھے امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. صحیفہ کاملہ میں دعائے عرفہ, صحیفہ کاملہ میں دعائے مکارم الاخلاق, صحیفہ کاملہ میں ایسی دعا کہ کبھی اس کا نام رکھا گیا زبور آل محمد, وہ داؤد کی زبور تھی یا آل محمد کی زبور, کبھی نام رکھا گیا اخت القرآن. اور اس میں دعا ان مجاہدوں کے لیے جو اسلام کی سرحدوں پر ایک رات گزار رہے ہیں. مجاہد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تیل و تلوار چلا ہی رہا, اگر دشمنوں کو روکنے کے لیے وہ سرحد پر بیٹھا, ایک رات بیٹھا, اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس دعا میں آپ پڑھیے, آپ کی عقلیں دنگ ہو کے رہ جائیں گی. ہمارے یہاں کیونکہ جہاد کا ثواب بیان ہی نہیں کیا جاتا, اس لیے ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جہاد کتنی بڑی عبادت. ایک رات جو وہاں پہ گزارتا, ایک ہی جملہ یہ ہے کہ اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا. اس ایک رات کے لیے جو وہ کافروں کو روکنے کے لیے اسلام کی سرحد پر بیٹھا. کہا حاملہ عورت کا صائم المجاہد, اس کو 9 مہینے میں ہر وقت یہ ثواب مل رہا کہ جیسے وہ راہ خدا میں جہاد کر رہی, جیسے وہ ان کافروں کا مقابلہ کر رہی, کہ جن مجاہدوں کا ثواب صحیفہ کاملہ میں آیا. اب یہ پیگنینسی کے ثواب کو بتایا جا رہا, لیکن اللہ عادل ہے, اللہ کے ہاں گیو اور ٹیک ہے, اللہ کے ہاں رسپانسبلٹی اور اس کے بعد پھر اس کے حقوق اور رائٹس بنتے. اتنا ثواب کیوں مل رہا؟ اتنا ثواب اس لیے مل رہا کہ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی اس کے اوپر اتنی ہی بڑی ہو رہی. اور انہی دو لفظوں نے بتا دیا, اور کہیں سے میں دوسری حدیث اس وقت پڑھ نہیں رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات پوری ہو جائے. انہی دو لفظوں نے بتا دیا. روزے دار کسے کہا جاتا؟ ابھی رمضان شروع ہونے والا تو اس وقت شروع رمضان میں بھی آپ کو یہ حدیث ہر جگہ پڑھنے اور سننے کو ملے گی کہ جی روزے دار تو اسے کہتے ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوگا اور کان کا بھی روزہ ہوگا اور زبان کا بھی روزہ ہوگا اور ہاتھ کا بھی روزہ ہوگا اور پیر کا بھی روزہ ہوگا, پیٹ کا تو ہے ہی روزہ. پوری حدیثیں آتی ہیں نا تفصیل, کہ یہ نہیں ہے کہ خالی کھانا پینا چھوڑ کے گانے سنے جا رہے ہیں, نامحرموں کو دیکھا جا رہا ہے, غیبتیں کی جا رہی ہیں, حرام مناظر کی جانب قدم بڑھ رہے, حرام وی سی آر اور حرام ڈش اینٹینا ہاتھوں سے کھولے جا رہے, کیا روزہ ہوا؟ بتایا جاتا ہے, میں روزے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. جو روزے دار کا ثواب, وہ ثواب اس لیے ہے کہ اس سے پہلے اس نے اتنی بڑی ذمہ داری ادا کی کہ اپنے سارے بدن کو سر سے پیر تک روزے میں لے جا کے رکھا. حاملہ عورت کے بارے میں کہا گیا اسے 9 مہینے یہ ثواب مل رہا, مگر کیوں؟ ون آف دا ریزن یہ کہ 9 مہینے اسے اتنا الرٹ ہو کے بیٹھنا کہ جیسے روزے دار 8 گھنٹے یا 14 گھنٹے کے روزے میں بیٹھتا. کہاں حاملہ عورت کا ثواب؟ مجاہد کا. مجاہد وہ ہے کہ ایک رات صفِ جہاد, ایک رات سرحدوں پہ بیٹھے, وہ ثواب لے لیتا ہے جو پورے سفر حج کا ثواب ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہیں. مگر بیٹھتا کس طرح ہے مجاہد سرحدوں پر؟ سوتا, شرابیں پیتا, غفلت میں مبتلا ہوتا, کارڈز کھیلے جاتے ہیں سرحدوں پر, گپ شپ کی جاتی ہے, عام روٹین بات نہیں ہو رہی ہے. جب دشمن حملہ کرنے والا, الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے, اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. پتا کھڑکا بندہ بھڑکا جو اردو کا محاورہ ہے, یہ سپاہی کی حالت ہوتی ہے جو سرحد پر بیٹھا, کہ ذرا سی بھی کوئی آواز آئی, چاہے بلی کے چلنے کی آواز آئے گی, فائرنگ بھی یہ شروع کر دے گا کبھی کبھار, اس لیے کہ اتنی احتیاط سے بیٹھنا پڑتا. ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے میں غافل ہو گئے, ایک لمحے کے لیے میرا ذہن ادھر ادھر چلا گیا اور اسی وقت دشمن نے اٹیک کر دیا. اتنا الرٹ ہو کے بیٹھے تو مجاہد بنتا, اور جب مجاہد بنتا ہے تو اتنا ثواب لیتا. کہا حاملہ عورت کی مثال روزے دار اور مجاہد کی مثال ہے, ثواب لینے میں بھی ہے اور ڈیوٹی ادا کرنے میں بھی ہے. تمہیں ثواب بھی اتنا ملے گا لیکن ساتھ میں تمہاری ذمہ داری بھی اتنی ہے کہ جب تک تم پیگننٹ ہو, تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ, جب تک تم پیگننٹ ہو انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنا. جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے پیگننسی کے حوالے سے کتنے ہی انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں, یہی تو کہا جاتا ہے نا اکیلی عورت کی بات دوسری ہے, پیگننٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور زندگی کی ذمہ داری اس پر. وہی عام دوائیں جو عام حالات میں بالکل اجازت ہے پیگننسی میں منع ہو جاتی ہیں. ہر چیز میں کہا جاتا ہے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے, کھانے پینے میں احتیاط کرنا پڑتی ہے, لباس میں احتیاط کرنا پڑتی ہے ویدر کے حساب سے. وہی ایک عورت ساری زندگی اس کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چینج ہو کے رہ جاتی ہے کیونکہ پیگننٹ. پیگننٹ وہی ٹیبلٹ جو دن میں انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 20-20 کھا لیتا, ایک ٹیبلٹ بھی کھانا ہے تو کہا پہلے اپنے ڈاکٹر سے یا کیمسٹ سے جا کے مشورہ لیجئے. بس یہی جو طبی اعتبار سے جو فزیکلی حاملہ عورت پہ ایک ذمہ داری آتی, اسلام اس سے زیادہ روحانی اور ریلیجیس اعتبار سے اس کو ذمہ دار قرار دیتا. یہ میڈیکل کی باتیں آج کی اور یہ اسلام کی باتیں 1400 سال پہلے کی ہیں. کہا حاملہ عورت تجھے ایک بات کا خیال رکھنا کہ تیرے پیٹ میں اس وقت جو بچہ موجود, چاہے پیگننسی کا پہلا دن ہی کیوں نہ ہو, یہ میں بات نہیں کر رہا کہ جب 7 مہینے یا 8 مہینے کا ہو گیا, جب ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو, خیال کرنا اب جو تو کھائے گی اس کے افیکٹ خالی تجھ پر نہیں ہوں گے, تیری اولاد پر ہوں گے. اب جو کچھ تو سنے گی, تیرے کان کی آواز خالی تجھ پر افیکٹ نہیں ڈالے گی, اب تیری اولاد پہ بھی افیکٹ ڈالے گی. اب جو کچھ تو دیکھے گی, یہ تیری آنکھیں اب فقط تیرے دماغ میں, یہ دماغ کی اسکرین پہ تصویر نہیں بنے گی, یہ تصویر بچے کے اندر بھی منتقل ہوگی. یہ وہ سارے اثرات ہیں جس کے لیے رسول نے کہہ دیا نیک بننا ہے تو یہیں سے شروع ہو گیا, ظالم بننا ہے بیٹے کو یہی ماں کے پیٹ سے شروع ہو گیا. ماں کی آنکھیں, ماں کے کان, ماں کی زبان, ماں کا شکم, ماں کا چلنا پھرنا, اس سب کے اثرات اولاد پر ہوتے ہیں. مختصر 2-3 روایتیں سنیے اور ٹاپک ایک مرحلہ آگے بڑھے گا اگلے اتوار کو. مثلا بہت مشہور حدیث, اگر اس حدیث کے حوالے سے کچھ اعتراضات اور اشکالات بھی لوگ کرتے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں, وقت بھی نہیں ہے اور غالباً ذرا سا میرا ٹاپک ہٹ جائے گا. البتہ نیکسٹ سنڈے سے تقریر کے بعد آدھے گھنٹے کے سوال و جواب کا وقفہ دوبارہ آ رہا, اس میں آپ کو اجازت ہوگی, لیکن تقریر اپنے ہی جو ٹریک ہے اس پہ چلتی رہے. لیکن ایک بڑا اعتراض اس پہ یہ ہوتا کہ کیا اس میں امام نے غیبت نہیں کر دی؟ قطعاً یہ غیبت نہیں, بس ایک ہی جملہ میں نے کہہ دیا, قطعاً یہ غیبت نہیں. کیوں نہیں ہے, کس لیے نہیں ہے, سمجھدار ویسے ہی سمجھ لیں گے, اور اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی سوال ہے تو آئندہ پوچھ لیجئے گا. راوی آیا امام کے پاس, کہا مولا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج جب ظالم حکمران نے ایک اعلان کیا تو میرا دل نہ مانا, میرا دل کنٹرول سے نکل گیا اور میں نے اس کے اعلان پہ عمل کرنا چاہا. مولا میں اپنے گھر سے نکلا اور فلاں جگہ تک گیا، پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں واپس آ گیا. اچھا اب چیز کیا تھی؟ اب چونکہ یہ بالکل پیرلل اور الگ ٹاپک، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اشارہ تو کرنا پڑے گا ورنہ واقعہ کیا سمجھ میں آئے گا. امامت کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے ظالم حکمران نے اپنی طرف سے کچھ امام بنائے اور ان کا ٹائٹل بھی رکھ دیا وہ امام، کہ بھائی جب شہر میں 4-5-10 امام ہوں گے تو جو اصلی امام ہے اور پھر اتنے سارے نقلی امام ہیں تو نئے آدمی کے لیے تو سب ایک جیسے ہوں گے نا. وہ کہے گا یہ امام ہے، وہ امام ہے، وہ امام. اچھا ایک طریقہ یہ اختیار کیا تو شروع میں تو اس کا اثر ہو گیا. کوئی نئے آدمی شہر میں آتا ہے اور اس کو وہ پوچھتا ہے بھائی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی امام صاحب کا پتہ بتائیے. تو ایک آدمی اگر چھٹے امام کے پاس بھیجتا ہے تو 5 آدمی وہاں جو حکومت کا اپوائنٹڈ امام. مگر نقلی چیز، بناوٹی چیز، جو فیک چیز ہے کتنے عرصے چلتی. پھر ایک مرتبہ سارا کراؤڈ ادھر آنے لگا تو اس نے ایک اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے امام سے ایک مسئلہ پوچھے گا تو اسے ایک اشرفی مسئلہ پوچھنے کے لیے انعام میں دی جائے گی. آؤ اور مسئلہ پوچھے اور ایک اشرفی انعام میں لو. اچھا دیکھیں ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں، بناوٹی نہیں ہیں، آل محمد کے ماننے والے ہیں، لیکن اس آل ثواب کی مجلس نہ ہو تو مجمع ایسا ہوتا ہے کہ اعلان کرنے کو دل چاہتا، بس یہ کہ اللہ نے اتنی حیثیت نہیں دی کہ بھائی اگر ہماری مجلس میں آ کے بیٹھو تو 1 پاؤنڈ دیا کریں گے. وہ ایک الگ مسئلہ، وہاں اعلان ہوا کہ آؤ اور ایک اشرفی لے کے جاؤ. اب ایک اشرفی صرف اس بات سے مل رہی ہے کہ جا کے مسئلہ پوچھنا، اور اشرفی کو چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی، ڈالر چھوٹا ہے، پاؤنڈ اس سے ڈبل کیا ٹریپل ہے، لیکن پاؤنڈ بھی چھوٹا ہے، اشرفی اس سے بھی بڑی ہوتی. خلاصہ یہ کہ بہت بڑا مجمع ادھر ہونے لگا، واقعہ ہونے لگا. آدمی نہ جاب کرے نہ کچھ کرے، جس طرح یہاں ڈول سسٹم ہے وہاں پر اشرفی سسٹم ہو گیا. صبح کو جاؤ ایک مسئلہ پوچھو اور اشرفی لے کے آ جاؤ، دن بھر تو گزر جائے گا. اب یہ راوی کہتا ہے کہ مولا میرے مالی حالات تھوڑے سے خراب ہوئے، اتنے بھی خراب نہیں ہوئے کہ مرنے کی نوبت آ جائے اور حرام حلال ہو جائے، تھوڑے سے. تو میں نے سوچا چلتا ہوں مسئلہ پوچھوں گا، عمل کو تھوڑی کروں گا، ایک اشرفی مل جائے گی، یہ سوچ کے میں گھر سے نکلا. تھوڑی دور گیا، اچھا اب یہ بتانا ضروری ہے کہ مسئلہ راوی رہتا ہے یہاں پہ پنجتن سینٹر میں، یہاں پہ تو صرف میں ہی رہتا ہوں اسی لیے میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں، اور کسی محلے کا نام لوں گا تو سنڈم والے ناراض ہو جائیں گے اور وربی والے ناراض ہو جائیں گے، پتہ نہیں کون کون لوگ. تو مثلاً پنجتن سینٹر، اور نکل کے پہنچا سینٹ البرٹس کے اسٹیشن پر. راوی کہتا میں گیا ایک دم میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں یہ کیا غلطی کرنے جا رہا ہوں، اشرفی کا مسئلہ اپنی جگہ لیکن میں جہاں کے مسئلہ پوچھوں گا. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے جانتا ہے کہ میں امام کا شیعہ ہوں، امام کا صحابی ہوں، اور وہ دیکھ لے گا کہ میں اس آدمی سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، تو اس کے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید چھٹے امام کچھ مسئلے نہیں جانتے ہیں اور وہ آدمی جانتا. تبھی تو امام کا صحابی، امام کا شاگرد، امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، امام والا وہاں کیوں نظر آ رہا؟ ضرور کوئی چیز اس کو امام سے نہیں مل رہی ہے، وہاں سے مل رہی. تو میرا وہاں پہ پریزنس یہ اس کو اتھینٹک نہ بنا دے، خالی اسے اتھینٹک ہی نہیں بنائے گا، امام کو ذرا ڈیگریڈ بھی کر دے گا. بس یہ سوچا میں نے اور آدھے راستے سے واپس آ گئے کہ نہیں جانا، مجھے اشرفی اشرفی نہیں لینا. لیکن مولا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اتنا جو میں چلا اپنے گھر سے لے کے سینٹ البرٹس کے اسٹیشن تک، تو اس وقت میری عقل پہ کیا پردے پڑ گئے تھے کہ اتنا واضح اور ویلڈ پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. امام نے کہا پتا ہے اس کا ریزن کیا؟ یہ تو خود ابھی پریشان ہے، پشیمان ہے، گھبرا رہا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا. ریزن پتا؟ اس کا ریزن یہ تھا، اور تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈیو ٹو اینی ریزن، اب اس چیز کی تشریح نہ طلب کی، تیری ماں کے دل میں فعل حرام کا خیال پیدا ہوا تھا اور وہ گھر سے نکل کے چلی. پرانے زمانے کے گھر تو جنریشنز میں ملتے ہیں نا، یہی گھر اور وہیں تک گئی تھی جہاں تک آج تو گیا تھا. اور وہاں جانے کے بعد ایک دم اسے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہوں، میرے خاندان کی عزت اور میرے شوہر کی عزت اور یہ فعل حرام اور آخرت. وہاں جا کے اسے احساس ہوا، اس لیے وہیں سے پلٹ کے واپس آ گیا. اور جس وقت تیری ماں کے ذہن میں یہ خیال آیا، اس وقت تیری ماں پیگننٹ تھی اور تو اس کے شکم میں موجود تھا. ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے کی پیگنینسی ہو، چند دنوں کی پیگنینسی ہو، ایک ویک کی پیگنینسی ہو، کہ عورت کو بھی نہیں پتا. کہا چونکہ تیری ماں ایک فعل حرام اور گناہ کے ارادے سے یہاں سے چل کے وہاں تک پہنچی، اس میں اتنا اثر تیرے اندر آیا تو وہیں تک گیا اور وہاں سے واپس آ گیا. راوی نے حیران ہو کر پوچھا تھا مولا ماں کے دل کا گناہ، ماں کے دل کا خیال وہ مجھ میں آیا. کہا ہاں، خالی خیال نہیں تھا، ماں نے اس کے مطابق ایکشن بھی کیا، وہ سارے اثرات تیرے اندر منتقل ہوئے. اگر تیری ماں اس وقت اتنا بھی گناہ نہ کرتی تو آج تیرے ساتھ بھی یہ پرابلم پیش نہ آتا. آئیے آگے چلیے. علامہ مجلسی جیسی شورا آفاق شخصیت کو کون نہیں جانتا. علامہ مجلسی وہ عالم کہ ہندوستان میں ایک انتہائی متاثر دشمن اہل بیت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تحفہ اثناشریہ لکھی ہے شیعت کے خلاف, اور اگرچہ اس کے اب تک کم از کم 50 جواب دیے جا چکے ہیں مگر آج تک کلیم یہی کرتے ہیں دشمنان اہل بیت کہ اس کتاب کا جواب کسی شیعہ سے نہیں ہو سکا. اس تحفہ اثناشریہ کے شروع میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اہل بیت کا مذہب, یہ شیعہ مذہب, اسے تو اگر مجلسی کا مذہب کہا جائے تو صحیح, کیونکہ ساری حدیثیں اہل بیت کے سارے فرمان سب مٹ گئے تھے, چھپ گئے تھے. یہ تو ان کے ایک عالم مجلسی نے محنت کر کے ان سب کو دوبارہ جمع کیا. تو یہ مذہب اہل بیت مت کہو, اس کو مذہب مجلسی کہو. اتنی عظیم شخصیت ہے کہ دشمنان اہل بیت بھی گواہی دیتے ہیں کہ آج تشیعوں کے پاس جتنا علمی سرمایہ ہے یہ علامہ مجلسی کی وجہ سے. مگر ان کے والد جو مجلسی اول کہلاتے ہیں وہ تقیہ مجلسی ہیں, ان کا نام باقر مجلسی ہے. واقعہ ان کے والد کا ہے جو چند چیزوں میں اپنے بیٹے سے بھی زیادہ آگے تھے. علامہ تقیہ مجلسی نے شادی کی, یہ بہت اہم خاندان ہے انشاءاللہ, جو میں نے ایک شب جمعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا سا شیعہ ہسٹری بھی میں پڑھا کروں گا شب جمعہ یا جمعہ کی جو کلاسز شروع ہو رہی, ڈیٹیل وہاں پہ آئے گی. لیکن یہ ہمارے وہ محسنین کہ آپ نماز شب پڑھیں تو ان کے نام کو فراموش نہ کیجیے, اور جب کبھی بھی آپ کے ذہن میں ان کے نام آئے احترام و عقیدت سے سر جھکائیے کہ واقعا جو حدیثیں آج ہم تک آئی ہیں, ائمہ کے جو فرمان آئے ہیں, ائمہ کے جو احکام آئے, بہت بڑا کنٹریبیوشن خاندان مجلسی کا. تو علامہ مجلسی جو ہمارے یہاں مشہور ہیں ممبروں سے جن کا نام لیا جاتا ہے, ان کے والد علامہ تقی مجلسی, جب انہوں نے شادی کی تو وہ تو علوم اہل بیت کے بہرحال اتنے بڑے ایکسپرٹ و ماہر, ارادہ انہوں نے کیا کہ واقعا تربیت اولاد کا خیال وہیں سے کریں گے جہاں سے اسلام نے بتایا, یہ نہیں کہ بیچ سے کہیں انسان شروع کرے. جو ہمارے اکثر غلطی ہوتی ہے, بیٹا پیدا ہو گیا تب تربیت کرنا ہے, ذرا بگڑنے لگا تب تربیت کرنا ہے, کالج میں جانے لگا تو تربیت کرنا, یہ نہیں. بالکل جو پہلا مرحلہ آتا ہے شادی, شادی ایسے گھر میں کرو. یہ ابھی ہماری تقاریب میں یہ چیز ابھی باقی ہے, اگلی تک مجلسوں میں آئے گی. لیکن بہرحال بہت ہی زیادہ چھان پھٹک کر اصفہان کے بہترین گھرانے میں شادی, بہترین سے مقصد ریلیجن. اور اس کے بعد شوہر بیوی نے شروع سے ہی یہ طے کر لیا کہ ہماری زندگی جیسی گزر رہی ہے سو گزر رہی ہے, اولاد پہ کوئی اثر نہیں جانا چاہیے. چنانچہ میں بھی پوری احتیاط کروں, تم بھی پوری احتیاط کرو. اور جس وقت ان کی بیوی جو علامہ مشہور علامہ مجلسی کی والدہ پیگننٹ ہو گئی, تب سے شوہر اور بیوی نے احتیاط اور بڑھا دی. اور پھر بہرحال ڈلیوری ہوئی, یا نارمل ڈلیوری ہوئی, اور بچہ پیدا ہوا. پتہ نہیں وہ کون ہے, علامہ مجلسی ہیں یا ان کے کوئی اور بھائی. اور وہ تھوڑا بڑا ہوا, اور پھر جو اسلام ایک چیز کہتا ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو پڑھائی لکھائی کے ساتھ اسے کچھ کھیل بھی سکھاؤ. بہت ڈل اور بورنگ لائف کا تو اسلام بھی قائل نہیں, کچھ کھیل بھی سکھاؤ. اور ان کھیلوں میں جہاں سوئمنگ کا تذکرہ ہے اور ریسلنگ کا تذکرہ ہے تو وہاں پر شوٹنگ کا بھی تذکرہ ہے, کیونکہ یہ سارے مراحل اگلی تقریروں میں آئیں گے. اس لیے ابھی تو صرف حمل کی بات چل رہی تھی آج کی مجلس کی حد تک, تو بات کی چیزیں ہیں, ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. چنانچہ جب بچہ بڑا ہوا تو اسے شوٹنگ سکھانے کے لیے تیر اور کمان خرید کے دے دیا گیا. محلے کا کھشتی روتا ہوا تھا, 6-7 سال کا بچہ ہو گیا, اور کہا کہ اے علامہ مجلسی, آپ کے بیٹے نے آج ایسا تیر اور کمان کا کھیل کیا کہ میری مشق پھٹ گئی. اور اس کی ساری زندگی کا دار و مدار مشق پر, یہ اس کے وہ ٹولز ہیں جس کے بغیر وہ پیسے کما ہی نہیں سکتا. خیر علامہ مجلسی نے جو پیسے دینا تھے وہ تو اس کو دے دیے, جو مشق کی مرمت کا خرچہ تھا. لیکن خاصی دیر کے بعد گھر آئے, اب ایران ہو کہ عراق ہو یا پورا میڈیٹیرین ہو, سیستا ایک ہوتا ہے قیلولے کا ٹائم, کافی دیر کے بعد بیوی گھبرا گئی, پریشان ہو گئی کہ کیوں اتنی دیر ہو گئی. آئے تو گھبرا کے پوچھا کیا مسئلہ, کہا مسئلہ تو بڑا مسئلہ کہ آخر یہ ہو کیسے گیا. ہم نے اتنی احتیاط کی اور وہاں سے احتیاط شروع کی کہ عام طور پہ لوگ وہاں تک جاتے بھی نہیں ہیں, پھر ہمارے بیٹے نے گناہ کیسے کر دی. اب نابالغ بچے کی غلطی گناہ تو نہیں آئے گا, لیکن اسٹارٹنگ تو ہو گیا نا سیدھے راستے سے ہٹنے, کہ کیسے اس نے ایک بندہ مومن کے مال حلال کو نقصان پہنچایا. بیوی نے پوچھا واقعہ کیا ہے, تو پورا واقعہ سنا. کہا کہ اب کس وقت ایج اس کی ایسی کہ یا میری غلطی ہوگی یا تمہاری, ابھی اس کے اندر کوئی تیسرا فیکٹر انوالو نہیں ہوا. میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا، اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تم سوچو. بیوی نے سوچا اور اس کے بعد کہا کہ صرف ایک چیز میرے دماغ میں آتی، لیکن دماغ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے اتنے اثرات تو نہیں ہو سکتے. علامہ مجلسی نے گھبرا کے کہا جلدی سے بتاؤ، یہ جو مشہور علامہ مجلسی ہے، یہ نہیں ان کے والد ملا تقی مجلسی، گھبرا کے کہا جلدی سے بتاؤ کیا ہے تمہارے ذہن میں. کہا کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی اور بہت شدید اس دن گرمی تھی، چنانچہ پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ گیا. میں باغ کے قریب سے گزر رہی تھی اور انار تیار تھے، چنانچہ بے اختیار میرا دل چاہا کہ ایک ہاتھ قطرہ کہیں سے کوئی لکوڈ مل جائے اور میرا گلا تر ہو جائے، میرے ہاتھ میں سوئی دھاگا. میں نے اپنے ہاتھ کی سوئی کو آگے بڑھا کر ایک انار کے اندر پیوست کیا، اس کو باہر نکالا، دو قطرے جو رس کے لگے تھے وہ چوس لیے، اس کے علاوہ تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا. ملا تقی مجلسی علوم اہل بیت اور احادیث معصومین اس کے انتہائی بڑے ایکسپرٹ، بے اختیار کہا کہ بس سمجھ میں آ گیا. کل اگر ماں جب وہ پیگننٹ اس کی یہ سوئی یہ والی ہے سیونگ کی جو نڈل، یہ اس مومن کے باغ کے اس انار میں انٹر نہ ہوئی ہوتی تو آج اس بیٹے کا تیر اس مرد مومن کے مال حلال اور مشک کے اندر داخل نہ ہوا ہوتا. ماں کی وہ خرابی اولاد کے اوپر یہ اثرات لے کے آ رہی. یہ ملا تقی مجلسی علامہ مجلسی کے والد، اور جیسا میں نے کہا کچھ چیزوں میں یہ اپنے بیٹے سے زیادہ ایکسپرٹ، تمام مشتہدین کی توضیح المسائل میں پوری کتاب میں کسی عالم کا نام نہیں ہے، صرف ان کا نام تیمم کے مسئلے میں. دیکھ لیجیے، آج بھی جا کے دیکھ لیجیے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے وہی اصول بتایا جو معصوم نے الصائم المجاہد کہہ کے بتایا کہ پیگننٹ عورت ایک مرتبہ یہ سوچے کہ خالی دواؤں کی حد تک اسے اپنی اولاد کا خیال نہیں رکھنا، یہی تو سوچتی ہے نا ماں کہ اگر ڈیورنگ پیگنینسی میں نے کوئی غلط دوا کھا لی تو ایسا نہ ہو میرا بیٹا اندھا پیدا ہو جائے، یا گونگا پیدا ہو جائے، یا ہینڈی کیپ پیدا ہو جائے، یا ڈس ایبل پیدا ہو جائے، یا دماغی اعتبار سے اس کا توازن صحیح نہ ہو. مگر یہ غلط فلط چیزیں خالی یہیں تک اثرات نہیں لاتی ہیں، اگر دواؤں کی طرح سے حلال و حرام میں احتیاط نہ کی تو بیٹا فزیکلی 100% فٹ ہوگا، مگر گانا سننے کا عادی ہوگا، مگر حرام کھانے کا عادی ہوگا، مگر بے نمازی کا شائق ہوگا، مگر بیٹی کو بے حجابی میں مزہ آئے گا. اثرات وہاں سے یہاں منتقل ہوتے ہیں، البتہ ایک چیز کے ساتھ کہ یہ اثرات اس طرح کے نہیں ہیں جیسے 2+2=4 ہوتا کہ آدمی یہ سوچے کہ اب تو ٹائم گزر گیا، اب تو بچے پیدا ہو گئے، ماں نے بڑی گڑبڑ کر لی، اس زمانے میں لتا وتا کے گانے سنے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، اللہ نے ہیومن نیچر کو 2+2=4 نہیں بنایا، وہ کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہے. چنانچہ لیٹ تو ہو رہی ہے تربیت جتنا لیٹ کریں گے، مگر اٹس نیور ٹو لیٹ. ہر وقت، حتیٰ 50 سال 60 سال کا بڈھا بھی اگر جس پہ اثرات آئے تھے اس کی ماں کے پیگنینسی کے درمیان، چینج وہ بھی ہو سکتا. اور یہ فردر جو تقاریر ہے اس میں یہ بات آگے چل کر آئے گی، لیکن بہرحال یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اسٹارٹ کہاں سے لینا. ماں کے خیالات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں یہ آج کی تقریر، ماں کی زبان اولاد میں منتقل ہوتی ہے یہ پچھلے اتوار کی تقریر، اور اب ماں کے حوالے سے باپ کا اس میں رول، اس کو ملا کر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بات آگے بڑھائی جائے. ہاں، مگر اتنا عرض کر دیا جائے کہ بہرحال ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں اور ساری کی ساری احادیث اور آیات قرآنی سے ڈرائیو کی گئی، اس کا رواج کم ہونے کی بنا پر ایک پوری نسل ہمیں اپنے ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی ہے. امریکہ اور یورپ کے والدین تو روز ہو چکے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ٹو لیٹ، آپ ابھی وہاں تک نہیں پہنچے. مگر بہرحال وہ والی نسل بھی جو والدین سمجھ رہے کہ ہاتھ سے نکل گئی، ہاتھ سے نکلنے کے باوجود کچھ اثرات تو موجود ہیں مومن والدین، چنانچہ بدتر سے بدتر بیٹا بھی 0.00001% کی بات چھوڑی، بدتر سے بدتر بیٹا بھی جو عام معاشرے اور ماحول میں بہت برا سمجھا جائے، ابھی بھی ایک حد تک اپنے والدین اور اپنے پیرنٹس کا احترام کرتا. ویسٹ میں تو یہ عام رواج ہے کہ باپ اور ماں مر بھی جائے تو اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، نان مسلم کی، کہ وہ آ کے میت بھی اٹھا سکے. ہر چیز کمرشلائز ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا مور اور لیس. ٹیلی فون کر دیا کسی فنرل کمپنی کو کہ فلاں جگہ ڈیڈ باڈی پڑی، اٹھا کے لے جائیے، یہ ہے میرا کریڈٹ کارڈ نمبر، بل بھیج کے اس میں سے سارا ایڈجسٹ کر لیجیے گا، خدا حافظ. میرے پاس رونے وونے کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو 2-4 رونے والے بھی اپنے ساتھ لے جائیے گا، پیمنٹ میں کر دوں گا. خلاصہ یہ کہ اب تک ہمارے یہاں شرابی بھی نوجوان ہیں اور فعل حرام زنا کی جانب جانے والے بھی ہیں اور قرآن کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں اور رسول اور امام کا مذاق اڑانے والے بھی ہیں اور وی ڈونٹ بلیو آن اینی اللہ والے بھی ہیں, لیکن باپ امام مر جاتا 0.0001% کی بات چھوڑی, لیکن ابھی بھی نارملی یہ گناہگار آ تو جاتے ہیں. والدین زندگی میں حق ادا نہ کر سکیں تو کم از کم ڈیڈ باڈی پہ پہنچ جاتے ہیں, اس کا ایک احترام کرتے ہیں, میت میں شریک ہو جاتے ہیں, میت میں خرچہ کر دیتے ہیں, میت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. برے سے برے ہمارے اسلامی معاشرے کے لوگ, برے سے برے. کم از کم ابھی اتنا اٹیچمنٹ ہے, البتہ اگر ہم اسی طرح غافل رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ نیکسٹ جنریشن میں کیا ہو, اتنا تو ہے. مگر سوچنے کی بات یہ کہ جینز کے اندر 1400 سال کی محنتوں کے نتیجے یہ چیز اس طرح سے آ گئی ہے کہ باپ کی میت ماں کی میت کو پڑھانا رہنے دو, کہ شرابی بیٹا بھی آ جاتا ہے, بے نمازی بیٹا بھی آ جاتا ہے, شریعت کا مذاق اڑانے والا بیٹا بھی آ جاتا ہے, کہ کم از کم مجھے اتنا حق تو ادا کرنا. ذرا سوچیے, جو کائنات کا سب سے بہترین بیٹا ہے اور اس کا باپ وہ ہے جو باب رسول اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہے, اس بیٹے نے اپنے باپ کی میت جب جلتی ریتی پر اس طرح پڑا دیکھا ہوگا کہ پتا چلا کہ نہ بابا کو غسل دے سکتا ہے, نہ کفن پہنا سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ دفن کر سکتا, کیا قیامت گزری ہوگی؟ ہمارے یہاں کا برے سے برا بیٹا بھی کم از کم ان موقعوں پہ پہنچ جاتا, اور واقعا اگر اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی کی کوئی بے احترامی کرنا چاہتے تو شرابی اور بے نمازی بیٹے کو بھی جوش آ جاتا. اللہ اللہ, جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم بیٹا, اور بے بس نہیں ہے, بےکس نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا, کیا کرے, یزید کی طاقت سے مجبور تھا. اختیار تو ایسا تھا کہ ایک اشارہ اگر کرے تو جس کے جگ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے, وہ ایک اشارہ کرے یہیں پہ قیامت آ سکتی. بے بس اگر ہے تو حکم خدا سے, مگر دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی. جب بھی کسی کے باپ کا انتقال ہوتا تو میں اس کے وارث بیٹے کو پرسا دیتے کے ساتھ یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اے یتیم ہو جانے والے, ایک چیز کا اطمینان رکھ, چاہے تو پہنچ پایا کہ نہ پہنچ پایا, تیرے باپ کی میت اٹھی بڑے شان اور احترام کے ساتھ. تم نہ پہنچ پائے تو صاحبان ایمان پہنچ گئے, مگر ذرا سوچو اس جوان بیٹے سید الساجدین کو جو خود موجود ہے بابا کی میت کے اوپر, لیکن نہ غسل دے سکا نہ دفن کر سکا. اللہ اللہ, بیٹا اپنے باپ کی میت پر ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈال سکا. حسین کی کتنی خواہش تھی کہ اگر میرا لاشا دفن نہ ہو سکے تو کم از کم ایک مٹھی خاک تو پڑ جائے. بنی اسد کے بچوں سے کہا تھا, اے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, بے شک تم قبر نہیں کھود سکتے مگر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں خاک لے کے میرے لاشے پہ ڈال جانا. ہائے میرا مظلوم آقا سجاد, ظاہری اعتبار سے بابا کی میت سے مٹی بھی نہیں ڈال سکتا ہے. مولا سجاد, آپ مٹی کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں؟ میرا مظلوم آقا اپنی ہتھکڑی والے ہاتھ دکھائے گا, جس جوان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہو وہ آخر کیسے خاک ڈالے. مگر ارباب عزا, اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت سوئم کی ہے, اور بعض کہتے ہیں 10ویں کی ہے, اور بعض کہتے ہیں 40ویں کی ہے. بہرحال ہمیں روایت کے ڈیوریشن سے غرض نہیں ہے. جلتی ریتی پہ لاشا پڑا رہا, اسیروں کا قافلہ چلا گیا, بنی اسد کا قبیلہ جسے یاد تھا آقا حسین وعدہ لے کر گئے تھے کہ لاشیں دفن کرنا ہے. لشکر یزید کے جانے کے بعد کچھ دن تو ڈرے اور سہمے اپنے گھروں میں رہے, پھر سارے مرد تیار ہو کے نکلے. عورتوں نے یہ منظر دیکھا, سارے مرد کہیں جا رہے اور بیلچے لے کے جا رہے, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا حسین نے وعدہ لیا تھا ہمارے لاشیں دفن کر دینا, ہم لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. بھئی یہ سننا تھا. عورتوں نے بھی چادریں سر پہ ڈالی, ارے آقا حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا, ہم بھی چلیں گے. بچوں نے یہ منظر دیکھا, گھبرا کے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے؟ جب پتا چلا کہ ہم بھی جائیں گے, آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا. ایک عجیب منظر بن گیا. میدان کربلا میں سارا قبیلہ اپنے سردار کی قیادت میں آیا, مگر عزاداروں ایک مرتبہ سارا قبیلہ پریشان بھی ہو گیا, ہم وعدہ کیسے پورا کریں؟ یہاں تو کسی کی پہچان ہی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. سب کے سر کاٹے گئے, سب کے لباس لوٹے گئے, پتا ہی نہیں چل پا رہا صحابی کون ہے اور شہزادہ کون ہے؟ سردار نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک بڑی قبر تیار کرتے ہیں گنجے شہیدہ، اور ایک ہی قبر میں سارے لاشیں دفن کرتے ہیں۔ گنجے شہیدہ تیار ہو گیا، ایک مرتبہ پہلا لاشا اٹھانا چاہا، راہ کوفہ سے کسی کی آواز آئی، ذرا ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں، اور مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، اونٹ پہ کوئی سوار چلا رہا ہے، مگر آنے والا بڑی عجیب حالت میں ہے، مسافر ہے مگر گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ قریب آیا، اونٹ کو بٹھایا، ہتھکڑی اور بیڑی کھلی، ہاں توق نہ کھلا۔ آگے آیا، سردار سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ سردار نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، میں بتاتا ہوں، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ بریرہ حمدانی کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ غلام حبشی جان کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشے کا نام بتاتا، لاشا اٹھواتا۔ ایک آگے بڑھے، ایک لاشا نظر آیا، آنے والا ایک بار سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ کے نہیں، سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے لال قاسم کا لاشا ہے۔ آگے بڑھے، ایک اور لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ کے نہیں، کلیجے سے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک نظر آ رہا، یہ حسین کے اکبر کا لاشا ہے۔ اور آخری لاشا نظر آیا، آنے والے نے چیخ ماری، ہائے میرا بابا، اور غش کھا کے گر پڑا، پانی چھڑکا گیا، ہوش آیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، یہ رسول کا نواسا ہے، علی کا فرزند ہے، زہرا کا لخت جگر، حسین ابن علی۔ سردار نے ہاتھ جوڑے، کہا مگر اپنا تعارف تو کرا، تو نے یہ کیسے کہا کہ ہائے میرا بابا؟ کہا میں اسی کا یتیم اور بیٹا، انا علی ابن الحسین، اپنے بابا کا لاشا اٹھوایا۔ سارے لاشے اٹھ گئے، قبیلہ واپس چلا۔ سردار نے کہا کہا چلے میرے ساتھ۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ایک لاشا تو رہ گیا۔ سردار نے کہا کس کا لاشا؟ میدان خالی ہے۔ کہا وہ میدان میں نہیں ہے، فرات کے کنارے چلو۔ اور فرات کے کنارے کس کا لاشا؟ کہا کہ وہ میرے چچا عباس علمدار کا لاشا۔ بس ہزاروں، آخری دو جملے، ایک بار عباس کا لاشا قبر میں اتارا، باہر آئے، سارے قبیلے کو دیکھا، کہا کوئی میرے قریب نہ آئے، سب دور دور چلے جاؤ۔ سب لوگ دور چلے گئے، اکیلا سجاد دوبارہ قبر میں اترا۔ ایک راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مولا باہر نہ آئے، مجھے ڈر محسوس ہوا، خیریت تو ہے؟ میں قریب گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سجاد لیٹے ہیں، میرا مظلوم آقا لیٹا ہے عباس کے سینے پر، امام زمانہ، اس وقت کا امام، اور ایک جملہ کہہ رہا، اے میرے غیور چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہائے میرا غیرت مند چچا عباس، آپ کی زینب و کلثوم ننگے سر کبھی بازاروں میں جا رہی، کبھی درباروں۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون۔ خداوندہ، میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، مرحوم کے پسماندگان، خصوصاً ان کے وہ بیٹے جو ہمارے درمیان ہیں، اور تمام مومنین اور مومنات کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ، ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن کے لیے آج کی مجلس ہے، ان کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ پروردگارہ، صاحبان ایمان کو خصوصیت کے ساتھ میرے مظلوم آقا سجاد کے آخری جملے کا واسطہ، صاحبان ایمان کو اپنی خواتین کے حجاب اور پردے کی پابندی کرانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ، مظلوم آقا سجاد کی اس یتیمی اور امتحان کا واسطہ، مومنین کرام کو رزق اور اولاد کے ہر امتحان سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، جن مرحوم کے 40th کی آج مجلس ہے، برادر محترم علمدار صاحب کے والد مرحوم میر انور علی ابن میر قائم علی، اور تمام اموات مومنین و مومنات، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ